پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 235، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مرخا 19/1/2001، موضوع جہالیت کی برائیاں، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511979 راولپنڈی.
من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ مکے والوں کا معاشرہ بڑا ہی بگڑا ہوا معاشرہ تھا. ہر قسم کی برائی اس دور میں پائی جاتی تھی. اور وہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دور تھا. عورتیں بیچی جاتی تھیں، عورتیں خریدی جاتی تھیں. ایک شخص اپنے حرم میں بے شمار عورتیں رکھا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک ہی شخص دو سگی بہنوں سے نکاح کرتا تھا. ایک شخص اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا. برائی اپنے عروج پر تھی، غلاموں کی منڈیاں لگتی، غلام دکھتے اور غلاموں کی نسل ہی بکتی چلی جاتی. اس معاشرے میں وہ گناہ جن کو اللہ تعالی نے قرآن میں بھی گناہ قرار دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان برائیوں کے بارے میں سوال ہوتا. قرآن کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی آپ سے لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، والمیسر اور آپ سے لوگ جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، اللہ کے نبی ان کو بتلا دیجئے کہ شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, لیکن شراب اور جوئے کا گناہ اس کے فائدے سے بہت برا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے ایمان والو, اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ, بے شک شراب اور جوا, والانصاب والازلام, اور جو تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے, چاہتے صرف یہ ہو کہ کسی طریقے سے حرام مال اکٹھا کر لیا جائے اور اپنا پیٹ بھر لیا جائے. رجس من عمل الشیطان, غیر اللہ کا چڑھاوا ہو, فال نکالنا ہو, غیر اللہ کے در پر جانور کا ذبح کرنا ہو, ستھان ہو, یہ مختلف برائیاں ہیں. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوا, ان کاموں سے رک جاؤ. لعلکم تفلحون, ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور عداوت پیدا کر دے. ویصدکم عن ذکر اللہ, اور تم کو اللہ کے حکم سے روک دے. وعن الصلاۃ, اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے روکے. فہل انتم منتہون, کیا تم اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی شراب پی جاتی تھی اور پینے والے صحابہ تھے, حتیٰ کہ بعض دفعہ شراب پی کر نماز پڑھاتے تھے, تلاوت کرتے تھے اور غلط تلاوت کرتے تھے. اسی طریقے سے بدکاری عام تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں اس وقت چار قسم کے نکاح مکے میں رائج تھے. ایک نکاح جو ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے, ولی اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے, باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے, اور بعض نکاح یہ اسلامی نکاح ہے, لیکن ہمارے اس معاشرے میں عورت خود بھی اپنا نکاح کر لیتی ہے. نکاح کا یہ طریقہ مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے اپنا نکاح کر لیتی تھی. دوسرا طریقہ نکاح کا یہ ہوتا تھا کہ خاوند خود اپنی بیوی کو بدکاری کے لیے کسی کے گھر بھیجتا تھا, جس کی شکل ہمارے اس معاشرے میں حلالے کی صورت میں موجود ہے. اپنی مرضی سے, تاکہ نسب اچھا ہو, یہ دوسرا طریقہ تھا. تیسرا طریقہ کہ عورت 10 سے کم افراد سے بدکاری کرتی, اولاد پیدا ہوتی سب کو بلا بھیجتی, سب آتے ان میں سے کسی کے بارے میں کہہ دیتی کہ تو اس کا باپ ہے اور اس کو باپ بننا پڑتا. چوتھا طریقہ، بدکار عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈا لہرایا کرتی تھیں، ان کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا اور قیافہ شناس اس کی اولاد کو جس سے چاہے ملا دیتے کہ یہ اس کا بیٹا ہے. برائی کا یہ چوتھا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس بدکاری کا ذکر کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا کرنا، بدکاری کرنا دور کی بات ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. ایک تو یہ برائی ہے، وساء سبیلا، اور پھر راستہ بھی برا ہے. آج اگر تو کسی کی ماں کو دیکھے گا، تیری ماں کو دیکھنے والے بھی موجود ہیں. آج تو نے اگر کوئی غلط حرکت کی، تیرے گھر میں تیری بیٹی بھی موجود ہے، تیرا بیٹا بھی موجود ہے، وہ تیرے منہ پر سیاہی ملیں گے، گناہ وہ کریں گے، بدنامی تیری ہوگی. وساء سبیلا، اللہ نے اس کو برا راستہ قرار اس لیے دیا ہے کہ اگر باپ وہ کام کرتا ہے تو اولاد وہ کام ضرور کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، تیری ماں ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں. آپ نے کہا، تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے برائی کرے؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے. آپ نے کہا، تیری بہن ہے، تیری پھوپھی ہے، تیرے گھر میں عورتیں ہیں، تو یہ چاہتا ہے کوئی ان سے برائی کرے؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ لوگ بھی نہیں چاہتے جن کی عورتوں سے تو برائی کرنا چاہتا. وساء سبیلا، یہ برا راستہ اس لیے ہے کہ جو کوئی اس کی ابتدا کرتا ہے، اس دروازے کو کھولتا ہے، پھر اس کی اولاد اس دروازے کو زیادہ ہی کھول دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے قریب تک نہ جانا. اور اگر کوئی شخص تم میں سے یہ گناہ کرے، اس کو سزا دو، اس پر حد لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور جب ان کو سزا مل رہی ہو، ان پر پتھر برس رہے ہوں، تمہارے دل میں نرمی پیدا نہ ہو کہ ہائے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو درد ہوتا ہوگا. تمہارے دل میں کوئی نرمی کا گوشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو سزا مل رہی ہو، ایک گروہ مومنوں کا ان کے عذاب پر موجود ہو، جہاں ان کو سزا مل رہی ہو وہ موجود ہوں تاکہ عبرت پکڑے. یہ دوسری برائی تھی جو مکے والے کیا کرتے تھے. قتل کی برائی بھی اس معاشرے میں موجود تھی. ایک تو آپس کا قتل، اوس اور خزرج کی لڑائی، یا مکے کے دوسرے قبائل ہیں ان کی آپس کی لڑائی، یہ لڑائیاں بھی عام تھیں. اور لڑائیاں، تو نے میرے اونٹ کو پہلے پانی پینے کیوں نہیں دیا، اس وجہ سے لڑائی، اور لڑائی نسل در نسل لڑائی. اللہ تعالی نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. یہ قتل اللہ کے نزدیک کوئی اچھی چیز نہیں تھی. اس کے بعد اولاد کا قتل ہے. انسان غیروں کو تو قتل کرتا ہے، اس معاشرے میں باپ خود اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے کہ بھوکے مر جائیں گے کہاں سے کھائیں گے، اس لیے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وایاکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور اس معاشرے میں مکے میں جب کسی باپ کو اس کی خبر دی جاتی تھی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کو پی رہا ہوتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، میرا کوئی داماد بنے گا، میری بیٹی سے کوئی نکاح کرے گا. یتوارا من القوم من سوء، لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہے، اپنا چہرہ چھپا رہا ہے کہ لوگ مجھ کو نہ دیکھیں. ما بشر بھی، کیونکہ اس کو خوشخبری دی گئی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ اس کو اپنے گھر میں رکھے، اس کالک کو، اس تانے کو اپنے گھر میں رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ پر غور کر دے. الا سا ما یحکمون، جو فیصلہ مکے والوں تم کرتے ہو برا فیصلہ، اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پوری 10 بیٹیاں میں نے زندہ دفن کی ہیں. آخری بیٹی کا واقعہ بتلاتا ہے، اللہ کے نبی، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے چھپا لیا، ظاہر نہ کیا، کہا مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، ہم نے دفن کر دیا. بیٹی بڑی ہو گئی، رات سے پردہ اٹھایا، میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، کوئی میرا داماد بنے یہ ناممکن ہے میرے لیے، میری عزت پر حرف آتا. اللہ کے نبی، میں اس کو باہر لے گیا، زمین کھودنے کا آلہ کسی وغیرہ میں نے اٹھا لی، گڑھا کھودتا رہا اور اپنی بیٹی کو گڑھے میں اتارتا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ گڑھا اس کے قد کے برابر ہو چکا، یہ اس کو دفن کر لے گا، یہ زندہ درگور ہو جائے گی. اور بیٹی سمجھتی رہی کہ باپ اس سے کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی، گڑھا برابر ہوا، میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں داخل کیا، اس پر مٹی پھینکی، جب مٹی نے اپنی گرفت مضبوط کر لی، وہ مجھ کو ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی اور میں اس پر مٹی ڈالتا رہا، آخر کار میں نے اس کو زندہ دفن کر لیا. آنکھوں سے آنسو اللہ کے نبی کے بھی بہہ رہے ہیں اور اس شخص کے بھی بہہ رہے ہیں. اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان زندہ درگور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا، تمہیں کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا، تمہارے باپ نے تمہیں کیوں مارا تھا. مشرکین مکہ کے ہاں ایک گناہ یہ بھی تھا، اور عام قتل جس کا رد قرآن کرتا ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے کسی کو قتل کیا یا زمین میں فساد کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ سمجھ لے کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک آدمی کو زندہ رکھا، اس کو قتل نہ کیا، اس نے گویا پوری کائنات کو زندہ رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک اس کائنات میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، ایک گناہ اس قاتل کو پہنچے گا اور ایک گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو پہنچے گا جس نے اس کائنات میں قتل کی ابتدا کی. قتل کرنے کے بعد شرمندہ ہوا کہ میں اب اس کا کیا کروں. پہلا واقعہ ہے روئے زمین پر آدم کی اولاد میں اس سے پہلے کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا. اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دفن کرنے کا طریقہ بتلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، قیامت تک ہر قتل کا بدلہ، ہر قتل کا گناہ ایک تو قاتل کے ذمے ہوگا اور ایک آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے جس نے اس کی ابتدا کی. اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، خالدًا فیہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں اتنی برائیاں موجود ہیں، اور اس سے بڑی برائی، اس سے بڑا گناہ نبی کا قتل. آپس کے قتل تو ہوتے ہی رہتے ہیں، چلیں باپ نے بیٹے کو یا بیٹی کو قتل کر دیا، لیکن اگر امت نبی کو قتل کرنے کے درپے ہو، اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ اس دائی کو، اس نمائندے کو جس نے اللہ تعالی نے، جس کو اللہ تعالی نے اس روئے زمین پر انہی کی ہدایت کے لیے بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خاک ڈالی جاتی، حضرت فاطمہ اس خواب کو دھوتی اور ساتھ ساتھ روتی اور کہتی، میرا باپ تو ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور اس کے بدلے میں یہ اس کے سر پر خاک ڈالتے. اس ہستی کو قتل کرنا جو ان کو ہدایت کی طرف بلائے اور قوم ان کے قتل پر تیار ہو جائے، اس سے بڑا گناہ بھی کوئی نہیں. مکے میں یہ برائی بھی موجود تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین پر جو آخری فیصلہ ہوتا ہے آپ کے بارے میں، دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، شیطان نجد کے ایک شیخ کی صورت میں موجود تھا، ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، امیہ موجود ہے، 11 افراد بڑے بڑے جو سرغنے تھے، مشرکین مکہ کے سردار تھے، نبی کے مخالف تھے، وہ موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے دی گئی، کہنے لگے اس کو ملک بدر کر دو، شہر بدر کر دو. شیطان جو ایک شیخ کی صورت میں موجود تھا، ایک بزرگ کی صورت میں موجود تھا، کہنے لگا جہاں جائے گا آگ لگائے گا، یہاں سے نکالو گے، جس شہر میں جائے گا وہیں آگ لگائے گا. باپ بیٹے کی لڑائی، چچا بھتیجے کی لڑائی، ماں بیٹی کی لڑائی، گھر گھر میں فساد اسی کے ذریعے ہوگا. فائدہ کیا ہے؟ اپنے شہر کو تو بچا لو گے, لوگوں کے شہروں میں آگ لگا دو گے, یہ تجویز اچھی نہیں. دوسرا کہنے لگا اس کو قید کر دو, بیڑیاں پہنا دو, بند کر دو, جیل میں ڈال دو. شیطان کہنے لگا اس پر ایمان لانے والے اگر قوت پکڑ جائیں گے اس کو چھڑا لیں گے, اور چھڑانے کے بعد پھر تم پر غالب آ جائیں گے اور تم کو قتل کریں گے. یہ تجویز بھی صحیح ہے. ابو جہل کہنے لگا میں بتلاؤں, اب تک جس طرف تم پہنچے نہیں ہو, سوچا نہیں ہے جس سائڈ پر تم نے, میں بتلاؤں اس کو قتل کر. اور ہر قبیلے کا ایک شخص اس قتل میں ملوث ہو, 11 افراد اس کو قتل کریں, 11 کی 11 کی تلواریں اس پر پڑیں. بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ پورے عرب سے لڑنے سے تو رہے, آخرکار مجبور ہو جائیں گے دیت لینے پر, ہم ان کو دیت دے دیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن گیا. کہاں؟ مکے کی سرزمین. رات کو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور آپ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا, آپ مکے سے نکلے. یہ کون سی سرزمین ہے جہاں جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا؟ یہ کون سی سرزمین ہے جہاں کے ایک نمائندے حضرت جعفر طیار حبشے میں نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے معاشرے کا حلیہ بیان کرتے ہیں, اے بادشاہ ہم اس قسم کے تھے, بدکار تھے, ڈاکو تھے, قاتل تھے, چور تھے, اچکے تھے, ہم میں اللہ تعالی نے ایک نبی بھیجا اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی. اب آپ سوچیں یہ معاشرے کی جو شکل ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی, اللہ کے نبی جب مبعوث ہوئے ان کو چاہیے نہ تھا کہ آتے ہی کہتے لوگوں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے مشرکین مکہ ان میں سے کچھ افراد نبی کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے کہ واقعی محمد بن عبداللہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی آ کر اگر کہتے کہ لوگوں شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے, ماں بیٹی کی تمیز نہیں رہتی, انسان پاگل ہو جاتا ہے, بے عقل ہو جاتا ہے, فیصلہ نہیں کر سکتا, کیا لوگ آپ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اگر یہ کہتے کہ لوگوں چوری نہ کرو, بدکاری نہ کرو, لوگوں کو دھوکہ نہ دو, لوگوں پر زیادتی نہ کرو, کیا نبی کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے؟ لوگ واقعی آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے اور کہتے واقعی محمد ابن عبداللہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن نبی نے آتے ہی لا الہ الا اللہ کیوں کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قتل سے نہ روکا, شراب پینے سے نہ روکا, بدکاری سے نہ روکا, چوری سے نہ روکا, ڈاکہ زنی سے نہ روکا, بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. لوگوں میں تم کو ابتدا میں کسی چیز سے نہیں روکتا, لیکن میں تم کو کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ, جس چیز سے روکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ ایک الہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ بنیاد. اللہ کے نبی بڑے زیرک تھے, رسول تھے, اللہ تعالی نے ان کو علم دیا تھا, وہ جانتے تھے کہ جس آدمی کا تعلق لا الہ الا اللہ والا مضبوط ہو جائے گا پھر اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ شراب اور سگریٹ انسانی جسم کے لیے مضر ہوتا ہے, اس کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تیرے دماغ پر
تیری عقل پر، تیرے جسم پر برے اثرات مرتب کرے گی، یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ صرف یہ کہا جائے گا فہل انتم منتہون، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، کیا تم شراب پینے سے رکتے ہو کہ نہیں؟ صحابی بیان کرتا ہے، ادھر نبی اعلان کر رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ کو مدینے کی گلیوں میں روانہ کر رہا تھا کہ جاؤ ابو ہریرہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، لوگوں نے جان بھر رکھے تھے، محفلیں سجی ہوئی تھیں، پی اور پلا رہے تھے، ادھر اعلان ہوتا ہے شراب بھرے ہوئے جام اڈیل دیے جاتے ہیں، نالیوں میں شراب ایسے بہتی ہے جیسے برسات میں بارش کا پانی بہتا، کوئی یہ تحقیق کرنے کے لیے باہر ہی نہیں نکلتا کہ اعلان کرنے والا کون ہے، یہ تعلق جب اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے پھر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ قطر اس معاشرے میں جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ بھی برا جانتے تھے، لیکن اللہ تعالی کے نبی جانتے تھے کہ جب میں نے اس تعلق کو مضبوط کر دیا، تلوار ہاتھ میں ہے، بے نیام ہے، پہلے اپنی بہن کے گھر جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلما تذکرون تنزیل من رب العالمین، بیت اللہ کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا، گھر نہ جا سکا، اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہیں، انہ لقول رسول کریم، یہ تو رسول کریم کا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلام کی تعریف کی کہ کیسا خوبصورت کلام ہے، تردید کر دی گئی، وما ہوا بقول شاعر، تو اس کلام کے حسن کو دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا نبی بہت بڑا شاعر ہے، لیکن جان لے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، حضرت عمر کے ذہن میں بات آئی کہ اس نے میرے دل کی بات اچک لی ہے، یہ تو کاہن ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی بھی تردید کر دی، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، آخر یہ ہے کیا تنزیل من رب العالمین، یہ تو تیرے رب نے قرآن اتارا، حضرت عمر کے وہ دل کے پردے جو پہلے بند تھے، جن پر تالا پڑا ہوا تھا، وہ تھوڑے سے کھلے، معلوم ہوا نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، معلوم ہوا بہن بھی مسلمان ہو گئی، بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، صحابی نے کہا اس کی طرف کیوں جاتا ہے، پہلے اپنوں کو دیکھ، اپنی بہن کو دیکھ، بہن کے گھر گئے، اس سے پوچھا کیا کر رہے تھے، کہا کچھ نہیں، کہا آوازیں میں نے بھی سن لی تھی، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر میں نے سن لیا تھا، بتلاؤ کیا کر رہے تھے، کہا کچھ نہیں، بہنوئی کو پیٹا، بہن بچانے آئی، بہن کو مارا، چہرہ خون آلود ہوا، بہن کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور بھائی سے کہنے لگی، بھائی عمر قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، جو تعلق رب سے جوڑ لیا ہے تو عمر ہونے کے باوجود توڑ نہیں سکتا، تو ظالم اور جابر ہوگا معاشرے کا، تو طاقتور ہوگا، لیکن جس تعلق کو میں نے اپنے رب سے جوڑا ہے اس کو تو توڑ نہیں سکتا، قتل کر دے گا کر دے، دل کے وہ پردے تھوڑے سے اور باہ ہوئے کھلے، کہا اچھا مجھ کو سناؤ، حضرت عمر کو سنایا گیا، کہا مجھ کو لے چلو اس کے پاس جس پر یہ قرآن اتر رہا، لے گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار بے نیام ہے، اور ہاتھ میں پکڑنے والا معاشرے کا وہ جری انسان ہے جس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. چند ہی لوگ تھے جن کو معاشرے کے دلیر انسان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ان میں سے ایک عمر تھے. حضرت حمزہ نے دیکھا، صحابہ نے شور مچایا، کہا عمر آ رہا ہے اور تلوار کو بے نیام کر کے آ رہا ہے. حضرت حمزہ بھی ان کے مقابلے کے جری انسان تھے، کہنے لگے آئے، خوشی سے آئے، اگر آیا ہے صحیح طریقے سے امان ہے، ورنہ حمزہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو علیحدہ کرے گا. اللہ کے نبی حضرت عمر کے آنے پر اٹھے، عمر کے دامن کو پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا عمر ابھی سمجھ نہیں آئی؟ کیا کہا؟ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ کیا کہا کہ نبی کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کہا نہیں. عمر ابھی سمجھ نہیں آئی؟ وہ لا الہ الا اللہ کی تلوار جو تمہارے سروں پر پڑی ہے، ابھی اس کی تشریح کی ضرورت ہے، تیرے دل میں اس نے ابھی جگہ نہیں پکڑی. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں تو آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اگر میں نے اس تعلق کو جوڑ دیا پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں مسجد بن رہی ہے مسجد کو خیرات دو، بلکہ میں کہوں گا، اٹھے گا کوئی کہنے والا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، اور وہ اٹھ کر کہے گا اللہ کے نبی میں اس مسجد کی جگہ کو خرید کر دینے والا، میں اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا، اور میں آپ کے لشکر کے لیے سامان کی تیاری میں مدد دینے والا، جتنے آپ کے دل میں چاہت ہے آپ بیان کیجئے، عثمان ان کو قبول کرے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کو نماز کے فضائل نہیں آتے، آپ کو روزوں کے فضائل نہیں آتے، آپ کو زکات کی باتیں نہیں آتی، اور ہمارا ایک ہی جواب ہے جو جواب اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ کے سامنے دیا تھا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. ہم لوگوں کو عقیدے کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ ہماری اکثر تقاریر عقیدے پر مبنی کیوں ہوتی ہیں؟ ہم لوگوں کو توحید کا درس کیوں دیتے ہیں؟ نبی کی رسالت کے بارے میں کیوں بتلاتے ہیں؟ کہ جس آدمی نے اپنا تعلق لا الہ الا اللہ سے جوڑ دیا پھر اس کو زیادہ تبلیغ کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، وہ خود بدلتا ہے. اکیلا نہیں بدلتا، اس کی بیوی بدلتی ہے، اس کی اولاد بدلتی ہے، اس کے ماں باپ بدلتے ہیں، اس کی گھر کی چار دیواری بدلتی ہے. یہ کہنے کی ضرورت ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بدعات کو ترک کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑ چکے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے چہروں پر پہلے داڑھی نہ تھی، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اس تعلق کو جوڑا ان کے چہروں پر نبی کی سنت آ گئی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی عیاشی کی زندگی تھی، جن کا کلچر، جن کی تہذیب، جن کا تمدن غیر اسلامی تھا، جب ان کا تعلق لا الہ الا اللہ والا مضبوط ہوا انہوں نے اپنے تہذیب و تمدن کو بدل دیا. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ نفی ہے ہر اس ذات کی جس کا مرتبہ، جس کا مقام آپ نے اپنے دل میں اونچا کر رکھا. ہر اس ذات کے ساتھ کفر ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. ہر اس ذات کا انکار ہے جس کو اللہ کے علاوہ داتا سمجھا جاتا ہے، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا کہا جاتا ہے، مختار کل سمجھا جاتا ہے، اولاد دینے والا سمجھا جاتا ہے، اقتدار چھیننے اور دینے والا سمجھا جاتا ہے، عزت اور ذلت کا مالک سمجھا جاتا. کیا یہ حقیقت نہیں یا افسانہ؟ کیا ہمارے معاشرے میں وہی برائی موجود نہیں ہے جو برائی مشرکین مکہ کے معاشرے میں موجود تھی؟ ہمارے معاشرے میں بدکاری بھی ہے، عیاری بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فراق بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے. ساری برائیاں ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کی نفی کر دی، اور ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں کوئی اگر یہ کہے کہ مشرکین مکہ تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، ہمارے لوگ تو سب کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شرک کرے تو کیا وہ شرک نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان بھی لے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شرک بھی کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کو اس دعوت کے قبول کرنے میں حجاب کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ ممانعت کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ خوف کس کا ہے؟ معاشرے والوں سے ڈرتے ہو؟ حکومت سے ڈرتے ہو؟ بیوی سے ڈرتے ہو؟ رشتہ داروں سے ڈرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ عظیم معنی، وہ عظیم تعلق کہ اللہ تیرے علاوہ میرے سامنے کوئی نہیں، نہ کوئی داتا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ مختار کل، نہ بگڑی بنانے والا، نہ بری کرنے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ قسمت کا مالک، نہ بیماری دینے والا، نہ شفا دینے والا، الا اللہ، اللہ تو اکیلا ہی. میں کسی کو نہیں جانوں، میں ان کو کیا جانوں جن کو اٹھا کر زمین میں دفن کر دیا گیا. میرا الہ وہ ہے جو عرش پر ہے، جاگتا ہے، جیتا ہے، حی و قیوم ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے، شفاعت کا مالک ہے، ساری دنیا سے بڑا، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں. اور لوگوں کا داتا وہ ہے جو دب گیا ہے، مٹی میں دفن ہے، اینٹوں کو اس پر جوڑ دیا گیا ہے، پہاڑوں کے پتھر لا کر سنگ مرمر پہ اس کی قبر پر لگا دیے گئے ہیں، اس کو نکلنے کی اجازت نہیں، کہیں سے کوئی راستہ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، روشنی نہیں جو اس تک پہنچے، کھانے کا بندوبست نہیں. اس کا جسم کیڑوں کے سپرد، کیڑے کھا گئے اس کو. لوگوں کا داتا وہ ہے جس کے جسم کو کیڑے کھا گئے، لوگوں کا داتا وہ ہے جس کے لباس کو لوگوں نے اتارا، لوگوں نے اپنے داتا کو برہنا کر دیا، لوگوں نے اپنے داتا کو نہلایا، لوگوں نے اپنے داتا کو پاؤں سے، ٹانگوں سے، بازوؤں سے پکڑ کر چارپائی پر ڈالا، لوگوں نے اپنے داتا کو لباس پہنایا، لوگوں نے اپنے داتا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، قبر میں لٹکایا، کپڑے باندھ کر قبر میں دفن کر دیا. لوگوں کا داتا لوگوں کے ہاتھوں مجبور محتاج، اور ہمارا داتا وہ غنی جس کو کوئی نہ پکارے تب بھی وہ داتا ہے، اور جس کو اگر پوری کائنات پکارنے لگ جائے تب بھی وہ داتا ہے. اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں، اس کی عزت میں کوئی بڑھوتی نہیں ہے، وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا. اور لوگوں کا داتا پیدا ہوا کس حالت میں، کس حالت میں پیدا ہوا؟ خون میں لکھڑا ہوا، گندگی میں لکھڑا ہوا. اس کو ایک عورت دھوتی ہے، اس کو کپڑے میں لپیٹتی ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، گندگی کرتا ہے، ناک بہتی ہے، پیشاب کرتا ہے، نفرت کی جاتی ہے. اور داتا جو اصل داتا ہے وہ ان عیبوں سے پاک ہے. سبحان ربی الاعلی، نمازی ہر نماز میں اپنے داتا کا تعارف کرواتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ ہم گنہگار ہیں تو گنہگار نہیں. لا الہ الا انت سبحانک. یونس گنہگار ہے, یونس سے غلطی ہوئی, مچھلی کے پیٹ میں قید ہوا, سبحانک اللہ تو تو گنہگار نہیں. ہر آدمی عیب دار ہے, عیب ہے, چاہے جتنا ہی ہنسی کیوں نہ ہو. کوئی عورت چاہے کتنی ہی ہنسی کیوں نہ ہو, اس کی ناک بہتی ہے, اس کے منہ سے تھوک نکلتا ہے, وہ ٹائلٹ جاتی ہے, پیشاب کرتی ہے, حسن مان پڑ جاتا ہے ان عیبوں کے ساتھ. اور ہر انسان میں یہ عیب موجود ہے, چاہے اس کو داتا کہہ لو, چاہے اس کو مشکل کشا کہہ لو, چاہے اس کو حاجت روا کہو, مختار کل کہو, بگڑی بنانے والا کہو, کہو وہ ٹائلٹ جاتا ہے کہ نہیں. پیر چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو, اس کو کھانا کھلاؤ اور کہو جانا کہیں نہیں. اے پیر تیری بے عزتی ہے کہ تو اتنا نیک اتنا پارسا جس گھر میں جائے اس گھر کی عید ہو جائے, برکتیں نازل ہو, رحمتیں نازل ہو, اور تو اس جگہ پر جائے جو شیطان کا مسکن ہے, کہ جہاں جانے سے پہلے انسان دعا کرتا ہے اللہ میں جا رہا ہوں خبیث چیزوں سے میری پناہ, میں تیری پناہ میں آتا ہوں مجھ کو بچا کر رکھنا. وہ گندگی کا مرکز ہے, برائی کی جگہ ہے, شیطان وہاں کھیلتا ہے اگر انسان دعا رب سے نہ مانگے. تو وہاں جائے گا اے پیر, اے نیک آدمی, اے بابرکت انسان, تیرے آنے سے رحمتیں آئیں برکتیں آئیں, تو وہاں جائے گا؟ وہاں نہ جا, پیر کو روک کر دیکھے اگر وہ رک جائے. معلوم ہے یہ بے عیب نہیں, عیب دار. ہماری اس دعوت کو ٹھکراؤ گے؟ ہماری اس دعوت پر آپ کو غصہ آتا ہے کہ آپ ہمیشہ توحید پر تقریر کیوں کرتے ہیں؟ یہ دعوت پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. اگر یہ دعوت پیش کرنے کے قابل نہ ہوتی اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑھ کر کبھی لوگوں کو یہ نہ کہتے, لوگوں آؤ میری بات سنو. جب وہ قریب آ گئے کہا میری بات جانتے ہو کیا ہے, میں جھوٹا ہوں کہ سچا؟ لوگوں نے کہا سچا. آپ نے فرمایا پھر سچی بات ہے کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. لوگوں نے کہا تباً لک یا محمد, اے محمد تو برباد ہو جائے, تو ہلاک ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, الہذا جماعت کیا اس کام کے لیے تو نے بلایا تھا کہ آؤ میری بات سنو؟ ہمیں معلوم ہے لوگ ہم پر غصے میں آتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, تانے بھی دیتے ہیں, آوازیں بھی کستے ہیں, اور بعض مرتبہ مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اگر آپ کو یہ دعوت اچھی نہیں لگتی تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ایسا الہ بتلا دو جو بے عیب ہو, جس میں کوئی عیب نہ ہو, جو غنی ہو محتاج نہ ہو, جو مشکلیں حل کرنے والا ہو وہ خود مشکل میں نہ پھنستا ہو, جو لوگوں سے نہ مانگتا ہو, لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے نہ ڈالتا ہو, لوگوں کی عزتیں نہ لوٹتا ہو. ہم کو بتلاؤ کون ہو؟ وہ جو مانسہرے میں ہے, جس کے لیے کارپیٹڈ سڑک بنا دی نواز شریف نے, وہ ہے جو اپنے محسن کو ملک بدر ہونے سے نہ بچا سکا, جو اس اکیلے پر پناہ نہ دے سکا, وہ ہے تمہارا داتا. اس کو داتا کہہ کر ہمیں بتلاتے ہو کہ اس کو مان لو. ارے اس کو مانے جو مر گیا ہے, اس کو مانے, اس کو مانو. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, وہ رب جس کو موت نہیں ہے اس کو مانو. اور دوسری ہستی جس کو ماننا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات, عقیدے کی بات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور بہتر کوئی ہے؟ چلو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام بخاری, امام مسلم, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام ابو داؤد, چلو اکیلے نہیں سب کو اکٹھا کرو. ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر بندے کو اکٹھا کرو, چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد, چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ جاہل ہے, چاہے وہ محدث ہے چاہے وہ مفسر ہے, چاہے اس کو اسماء و رجال کا علم آتا ہے یا منطق کا، وہ فلسفے کو جانتا ہے یا مغازی کا ماہر ہے، سب کو اکٹھا کرو، سب اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور دوسرے پلڑے میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کو بٹھاؤ، بتاؤ کس کا پلڑا بھاری ہوگا، کون اس قابل ہوگا کہ جس کی ہر بات کو حجت مان کر تسلیم کیا جائے، جس کی ہر بات وحی الہی ہو، جس کی ہر بات سند ہو، جس کی بات کو چیلنج نہ کیا جا سکے، وہ کون ہوگا، ساری کائنات یا اکیلا محمد الرسول اللہ؟ ساری کائنات مل کر بھی وہ مقام اور درجہ حاصل نہیں کرتی جو اللہ تعالی نے اکیلے محمد الرسول اللہ کو دے دیا۔ اب حنفی بننے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ سوچ لیں، شافعی یا مالکی بننے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ بریلوی دیوبندی بننے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ قادری چشتی سہروردی بننے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یا صرف محمدی بننے کی ضرورت باقی ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں لوگوں، ان دو چیزوں کو مان کر ابوبکر جنتی بنا، عمر جنتی بنا، عثمان و علی جنتی بنے، طلحہ و زبیر جنتی بنے، سعید و سعد جنتی بنے، عبد الرحمان ابن عوف جنتی بنے، ابو عبیدہ بن جرح جنتی بنے، خدیجہ جنتی بنی، عائشہ جنتی بنی، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بنی، حسن اور حسین نوجوانوں کے جنت کے سردار بنے، بلال جنت میں جوتوں سمیت چلتے نبی نے سنا، کن چیزوں کو مان کر؟ قادری چشتی بن کر، سہروردی بن کر، نقشبندی بن کر، بریلوی دیوبندی بن کر یہ جنتی بنے، یا ان دو چیزوں کو مان کر جنتی بنی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو پاٹنا پڑے گا کہ یہ دو ہی چیزیں تھیں جن پر صحابہ کا ایمان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ یہ رب کی رضا کیسے حاصل ہوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو چیزیں تھیں۔ کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی پیری مرودی کے سلسلے، کوئی طریقت اور شریعت کا علیحدہ پن، کچھ بھی نہیں تھا۔ دو ہی چیزیں ہم پیش کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے مان لیں، آپ کا دل نہیں چاہتا نہ مانے، لیکن ایک وقت آئے گا، اس وقت پچھتانا پڑے گا، اس وقت انسان کہے گا اے کاش میں دنیا میں مان لیتا، اے کاش اتخذت مار رسول سبیلا، یہ قرآن ہے کوئی افسانے کی کتاب نہیں ہے، اتخذت مار رسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا، میں نے راستہ تو اختیار کیا، کس کام؟ انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اللہ ہم نے اطاعت تو کی لیکن کس کی؟ سادتنا، گولڑے شریف کی، پیر گولڑا شریف بہت اونچا، ہم نے اطاعت کی کس کی؟ علی حجویری کی، بابا فرید شکر گنج کی، وکبرانا، اتنے بڑے بڑے مفتی، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی بڑی پگڑیاں، اتنی بڑی بڑی مسندیں، ان کی نہ مانے؟ فاضلوا السبیل، اس وقت بندہ کہے گا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ کوئی بڑا پیر، کوئی بزرگ، کوئی عالم اگر اس منبر پر کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ کی دعوت نہیں دیتا بلکہ اپنے امام اور پیر کی دعوت دیتا ہے، وہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ کائنات میں اگر کسی کی چل سکتی ہے، ارے کتنا ظلم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم کی چلے، نوح علیہ السلام کے دور میں نوح کی چلے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ کی چلے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ کی چلے، اور محمد الرسول اللہ کے دور میں محمد کی نہ چلے، بلکہ میرے امام کی چلے یا تیرے امام کی چلے، میرے پیر کی چلے یا تیرے پیر کی چلے، یہ نبی سے محبت ہے یا دشمنی ہے، یہ عداوت ہے، بغض ہے یا پیار ہے، کیا نام دیں گے اس کو؟ پیار اسی آدمی کا ہے جو یہ کہے یہ دور محمدی ہے، اس دور میں اگر عیسیٰ بھی آیا محمدی بن کر آیا، عیسیٰ نبی بن کر نہ آیا۔ اس دور میں اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مریم کے بیٹے اس دنیا میں آئے تو عیسیٰ روح اللہ بن کر نہ آیا بلکہ عیسیٰ محمد الرسول اللہ کا امتی بن کر آیا۔ اس دور میں کس کی چلے گی؟ جو نبی کی چلائے وہ نبی کا ماننے والا، نبی سے محبت کرنے والا، اور جو نبی کو چھوڑ کر کسی غیر کی چلائے وہ نبی سے دشمنی کرنے والا، اور جو نبی کا دشمن وہ رب کا دشمن، اور جو رب کا دشمن اس کا ٹھکانہ جنت کبھی نہیں۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ ام ہے کہ مسلم ٹاؤن میں مسجد کی جگہ خرید لی گئی ہے، فوراً قریب اس پر مسجد تعمیر ہونے والی ہے، لیکن زمین کی رقم جو ہے وہ ابھی ادا کرنی ہے۔ ہر آدمی کوشش کرے، مسلم ٹاؤن کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، جمعے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم یہ اتاری جا سکے اور وہاں بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند۔ دو ماہ رہ گئے ہیں اور 400,000 روپے ادا کرنے ہیں، مدت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پیسہ جو ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ وہ لوگ اس پیسے کو اتار سکیں۔ اسلامی طریقہ کار سے بتلائیں کہ فیملی پلاننگ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں۔ فیملی پلاننگ کا طریقہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کے 125 بچے تھے، ان کا نام بتلائیں یا ان کا کوئی واقعہ بیان کریں؟ مجھے ان کا نام پتہ نہیں، اگر کسی کو علم ہے مجھ کو بھی بتلا دے کہ اس صحابی کے 125 بچے تھے۔ رمضان میں سحری اور افطاری کی جو صحیح نیت ہے وہ بتائیں، کیا نیت کرنی چاہیے یا نہیں۔ نیت جو عام سحری اور افطاری کی لوگوں میں نیت مشہور ہے، صحیح ہے یا غلط، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا بس یہی آپ کی نیت ہے۔ زبانی جو نیت کرتے ہیں، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ نیت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ افطاری کے وقت وہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، وہ نیت نہیں، اور اس دعا کا پڑھنا صحیح ہے۔ تنظیم الاخوان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اہل حدیث ہیں؟ یہ تحریک صحیح اسلامی تحریک ہے، یہ صوفیوں کی تحریک ہے جس میں بریلویت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہ قبر والوں کی تحریک ہے، صحیح اسلامی تحریک نہیں۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے پیشاب کرنے کے بعد کیا صرف پانی بہا دینا کافی ہوگا یا ہاتھ استعمال کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے یا مرد ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ انسان خود دیکھے، طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی بہانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی صفائی اچھی طرح کرنی چاہیے۔ صلات وتر میں دعا قنوت کا مسنون طریقہ اور مقام بیان فرمائیں، رکوع کے بعد ہاتھوں کی پوزیشن حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ دعائے قنوت وتر سے رکوع سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے اور رکوع کے بعد بھی، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تب بھی صحیح ہے، ہاتھ اگر اٹھا لیے ہیں تب بھی صحیح۔ کیا والدین جوان بچیوں کو جوان بھائی کے حوالے کر کے حج پر جا سکتے ہیں جبکہ احتمال اس بات کا ہو کہ بھائی والدین کی غیر موجودگی میں بہنوں کا صحیح خیال نہیں رکھ سکے گا جبکہ اور کوئی محرم میسر نہ ہو؟ اگر بھائی گھر میں موجود ہے تو باپ ان کو چھوڑ کر حج کے لیے جا سکتا ہے۔ اب بھائی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بہنوں کو ان کا صحیح خیال رکھے اور جو ضرورت ان کی ہے اس کو پورا کرے۔ نماز کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں کہ نماز کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب نماز کی نیت کر لیتے ہیں تو قرات کے دوران بعض حضرات داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، بعض ناک میں انگلی ڈال کر انگلی کو دیکھتے ہیں، بعض اپنے کپڑوں کو جھاڑ میں لگے رہتے ہیں، بعض سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، گویا نماز کے دوران عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان حضرات کو یہی وقت ہوتا ہے، دل دیکھ کر کڑتا ہے، آپ برائے مہربانی ان کو آداب بتلائیں۔ صحیح بات ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو انسان یہ غور کرے کہ میں اس عظیم رب کے سامنے کھڑا ہوں کہ جو کائنات میں سب سے بڑا ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے دربار میں آ کر انسان کبھی دائیں دیکھے، کبھی بائیں دیکھے، کبھی اپنے کپڑوں سے کھیلے، یہ آداب کے منافی ہے اور یہ صحیح نہیں۔ دلیل کے طور پر قرآن آیات چند بیچ بیچ میں سے یاد کرنا جائز ہے، کسی کو دلائل و تبلیغ کے لیے کیا قرآن حفظ تو نہیں، مگر نماز میں قرآن بھی ایسی طرح بیچ بیچ میں سے بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حدیث یا دلیل اگر کوئی بعض آیات یا اس کے ٹکڑے یاد کر لے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز میں مسلسل پڑھے، یعنی اگر اس کو ایک آیت آتی ہے پوری تو ایک آیت پڑھے، یہ نہیں کہ آیتوں کے ٹکڑے پڑھ کر نماز ادا کرے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ ایک امام ایک وقت کی نماز دو یا تین مساجد میں پڑھا سکتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جیسے آج مولوی کر رہے ہیں، مسجدوں کے ٹائم الگ رکھ لیے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، خاص کر تو جمعے پڑھاتے ہیں، عیدیں، کوئی شخص اگر یہ دیکھے کہ میں نے جمعے کا اور وقت جو ہے وہ مختلف ہے، اور پھر وہ جمعے کا خطبہ دے لیکن نماز نہ پڑھے، نماز بار بار پڑھنا یہ صحیح نہیں۔ جمعے کی کل کتنی رکعت ثابت ہیں، نہیں جمعے کے فرضوں کے بعد کتنی سنتے ہیں، جب آپ جمعے کے لیے آئیں دو رکعت پڑھ لیں، اگر وقت ہے زیادہ پڑھ لیں، لیکن خطیب اگر خطبہ دے رہا ہے تو دو رکعت پڑھیں۔ جمعے کے بعد اگر گھر پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی دو پڑھا کرتے تھے، اور اگر مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو چار۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ وینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قوم سے چھ نفل ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، ہاں مغرب کی نماز کے بعد چھ نفل اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، پڑھنا ثواب ہے۔ حضرت داؤد کے روزوں کی حدیث مشکات میں نہیں ملی، برائے مہربانی اس کی تفصیل بتلا دیں۔ وہ آ جائیں میرے پاس مشکات لے آئیں، میں اس میں سے وہ حدیث ان کو نکال کر دے دوں گی۔ اگر کوئی عورت اپنی عزت بچاتے ہوئے خودکشی کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت بچاتے ہوئے اگر اس آدمی کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو یہ صحیح ہے۔ مندر زیر سوالات کا شریعت کے مطابق جواب بتا کر شکریہ کا موقع دیں۔ کیا بغیر وضو کے اور جوتے اگر پہنے ہوئے ہوں تو آدمی درود شریف پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وضو صرف نماز کے لیے اللہ کے نبی